آیت نمبر 30، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقویٰ سے، مَا نَزَّلَ رَبُّكُمْ، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قَالُوا خَيْرًا، وہ کہتے ہیں بھلائی. جذبات کی وجہ سے جملہ بھی منہ سے نہیں نکلتا، بس ایک لفظ نکلتا ہے بھلائی. یہ دین بھلائی، قرآن بھلائی، اسلام بھلائی، سنت پہ عمل بھلائی، حدیث میں بھلائی. پیچھے کیا جملہ تھا ان کا؟ قالو، اساتیر الاولین، میچ کر رہے ہیں آیتوں کو. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، کہتے تھے اساتیر الاولین. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور کیا ہے اچھا گھر وہ متقیوں کا، کیا ہوگا ان کے پاس، اس پہ اکٹھی بات کریں گے. جنات عدن یدخلونہا، وہ باغات جو ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں داخل ہوں گے. کیا لفظ داخل ہونے کی کوئی ضرورت تھی؟ بس کہا جا سکتا تھا جنات عدن یدخلونہا. کیوں کہا؟ تاکہ امیجن کرو کہ جب تم اس جنت کے دروازوں میں داخل ہوگے تمہیں اس وقت فیل کیا ہوگا. دیکھیے، کسی بھی نئی جگہ پہ جائیں تو سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو دیکھیں گے تو کیسا ہوگا، پتہ نہیں وہ کیسا ہے. جیسے مثال، اگر آپ میں سے کسی نے نیاگرا فال نہیں دیکھی تو میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹنگ فیز کیا ہوگا، جب آپ بالکل اس کے قریب پہنچ جائیں گے. اچھا، پتہ نہیں کیا دیکھنا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا دیکھنا ہے. پھر جب ایک دم آپ دیکھیں گے تو آپ ایک دم کھو جائیں گے. اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ خانہ کعبہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت تو یقین کرے، جدہ سے بیٹھنے کے بعد مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے، وہ بستیوں کے پہاڑوں میں گھومتی ہے نا، جب یہ آواز لگی کہ مکہ آ گیا تو ہمیں لگا کہ مکہ آ گیا تو حرم آ گیا. اور ہمیشہ ہم نے گھر دیکھا ہوا ہے کالے رنگ کا کمرہ، یہ تو اب جا کے دیکھا ہے کہ اس کے ارد گرد اتنے برآمدے اور اتنی دیواریں کہ اندر جانا پڑتا ہے. تو میرے دن میں کیا تھا کہ بس مکہ میں گھسیں گے، ایک دم کسی موڑ پہ بس مڑے گی تو آگے کالا گھر ہوگا. ہر موڑ پہ جب بس گھومتی ہے نا اوپر ایسے، تو دل یوں مٹھیوں میں تھا، پتہ نہیں آگے کیا دیکھنا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں بھی نہیں دکھا بس کھڑی ہو کدھر، کبھی اندر چلے آگے. اور وہ وقت جب آپ اندر وہ دروازوں سے گزر کے صحن سے جب وہ اندر وہ کالا کمرہ دیکھتے ہیں، اس وقت کیا حال ہوتا ہے؟ رات کا وقت اور ایک نور کی چادر تنی ہوئی، اور کوئی رو رہا ہے، اور لوگ سفید کپڑوں میں اور تڑپ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور رمضان کا موسم ہے. کچھ دیر تو بندے کو ہوش ہی نہیں رہتی کہ انسان کی طرح ہے. تو یدخلونہا، اپنے وہ لمحے یاد کریں جب ہم جنت میں جائیں گے، کیا امیزنگ ایکسپیرینس ہوگا. تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے. اس کی کیا ضرورت تھی ادھر؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ہر چیز نہیں مانگی، دنیا میں حسنہ مانگا تھا. یہ نہیں کہا کہ اللہ دنیا دے ہر قیمت پہ دے، ہر قیمت پہ نہیں، اللہ تیری رضا کی قیمت پہ ملے گی تو پھر لے کر آئیں گے، پھر فائدہ ہوگا. تو کہا ایسے لوگوں کو، کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے ہی متقی لوگوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے احسنو، اچھا عمل کیا. اب آپ دیکھیں کہ احسنو کون ہے، اس کی اگلی آیت میں تفسیر ہے، اس لیے میں نے وہاں اس کو تھوڑا سا سکپ کیا. آیت 32، الذین تتوفاہم، اب ایسے نیک لوگوں کی موت کا وقت ہے. پچھلے انجام کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچے، ان کی روحوں کو جب فرشتے قبض کرتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ طیبین، اس حال میں کہ وہ طیب ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں. یہ کون سی پاکیزگی ہے؟ ان کی روحیں پاکیزہ ہیں، ان کی زندگیاں پاکیزہ تھیں، ان کی سوچیں پاکیزہ، جسمانی پاکیزگی، عمل پاکیزہ. کلین لوگ تھے، گندے لوگ نہیں تھے، گندی سوچیں نہیں تھی، ان کی نگاہیں گندی چیزیں نہیں دیکھتی تھیں، اور ان کی زبانیں کلمہ طیب پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ. یقولون سلام علیکم، وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر. ادخلوا الجنہ، داخل ہو جائیے جنت میں. بما کنتم تعملون، ان عملوں کے بدلے میں جو تم کرتے تھے، جو اللہ نے تمہارے لیے رکھے تھے. یہ ہے ایک دوسرا کردار. اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں کو اگر ہم تقابل پہ رکھ کے دیکھیں تو فرق کس چیز کا, ادھر دو لفظ ہیں, ہائی لائٹ کریں, احسن فی حاضر دنیا احسن اور ساتھ تجربے. آپ دیکھیں کہ قرآن کا ہر حکم خیر اس کو لگتا ہے جس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور جو عمل صالح کرنا چاہتا ہے. آپ امیجن کیجئے کہ ایک لڑکی ہے, دو لڑکیوں کو ذہن میں لے آئے, ایک کی سوچ پاکیزہ, فطری حیا موجود ہے اس کے اندر, حضرت مریم کی طرح شروع سے اس نے اپنی سوچوں کو اپنی نظروں کو پاک رکھا ہے. کوئی دین نہیں تھا اس کے پاس, کتاب ابھی نہیں تھی. امیجن کرے ایک سیدھی سادھی گھر کی پلی بھی بچی, ہر وقت ماں باپ نے خیال سے پالا, اس کے لیے ہر چیز صحیح رکھی. اب وہ نگاہیں بھی پاک ہیں, کزن سے وہ باتیں نہیں کرتی, اکیلے ماں باپ کے بغیر وہ کہیں جاتی نہیں, راتیں کہیں نہیں رہتی, اس کو کپڑے پہن پہن کے سچ سچ کے دوسروں کو بنا کے دکھنے کا شوق نہیں ہے, سہیلیوں کے ساتھ اس کی دوستی نہیں, اسکول کالج میں گئی بھی تو کام سے کام رکھا. ایک وہ بچی ہے, ٹھیک ہے, اس کی زندگی میں جب قرآن آتا ہے تو اس کو کیا لگے گا, وہ ریئلی واقعی میں تو پہلے ہی ایسی تھی, اچھا یہ تو اتنا ثواب ہے, اچھا یہ تو اتنی اچھی, اس کو قرآن پڑھ کے کیا لگے گا, اٹس ویری ایزی بک. وجہ کیا, کیونکہ وہ پہلے سے بڑی صاف تھی. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو کتاب کیا لگتی ہے, حسن لگتا ہے, کیا نازل کیا میرے رب نے, احسن نازل کیا, خیر نازل کیا. اب ایک دوسری بچی, اس کی بالکل اپوزٹ, بالکل ماحول بدل چکا, وہ تو اسلام پہ بھی پتہ نہیں تھی کہ نہیں, اب اس کو کوئی مار باندھ کے اگر قرآن تک لے آئے اور قرآن پڑھے, راتے ہی اگر وہ قرآن کے وہ احکامات پڑھ لے جس کا تعلق ہی اس کی ساری چوٹے پڑے اس کے اوپر جو اس کی زندگی میں تھی, تو اس کو کیا لگے گا, اساطیر الاولین. آج کے دور میں کون عمل کرتا ہے جی, آج کے دور میں کون برقعے پہنتا ہے اور آج کے دور میں کون حجاب پہنتا ہے, قرآن تو ایک ہی ہے, فرق کیوں لگا لوگوں کو اس کے اپنے پچھلے عمل سے. یہ ہے وہ فرق جو قرآن پڑھنے والوں کے اندر عمل کا فرق ڈال دیتا ہے. جیسے اب ہم سب اپنے اوپر لیں اس کو, ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا, خود سے پوچھئے مجھے قرآن کے کتنے حکم خیر لگتے ہیں, آسان لگتے ہیں, اپنے اپنے لگتے ہیں, اور کتنے حکم اساطیر الاولین لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا بخار سے, اس کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے, میٹھی چیز بھی دیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے اس میں کیا ڈال دی ہے کڑوی, وہ کہیں گے نہیں بیٹا چیز کڑوی نہیں, تمہارا منہ کڑوا ہوا ہوا ہے, رائٹ. اسی طرح یاد رکھیے, گناہ نیکیوں کو کڑوا کروا دیتے ہیں. پھر ایک اور بات یاد رکھیے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے, اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ شروع میں محبت نہیں ہوتی نیکیوں سے, لیکن پڑھتے پڑھتے محبت ہونے لگتی ہے. ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں, 14th پارہ بالکل اب ٹاپ پہ پہنچ رہے ہیں نا قرآن کے, مجھے قرآن سے کتنی محبت ہوئی ہے, چند سوال لکھیں خود سے ہم سب. اگر میں قرآن نہ پڑھ رہی ہوتی تو میرے اندر آپ سے کیا بات مختلف ہوتی, دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ کیا قرآن پڑھنے کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی آئی. آف کورس آئی, آپ میں سے 100% لوگ کہیں گے کہ تبدیلی آئی. اگلا سوال لکھئے, جتنا میں نے سنا کیا واقعی میرے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں یا کم آئی ہیں, اس پہ کوشچن مارکس لگیں گے. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی 30 دن دورہ قرآن کر لے تو تبدیل ہو جائے, کوئی عمل اس کا بدل جائے, اور کوئی 18 منتھ تک قرآن پڑھتا رہے پڑھتا رہے, 1 سال تک پڑھتا رہے, 2 سال تک پڑھتا رہے, اور اس کے اندر تبدیلی نہ آئے, تو خوش قسمت پھر کون ٹھہرا. دنیا داری کے ناطے سے دیکھیں, تھوڑے دنوں میں انہوں نے پڑھ لیا, عمل کیا, اپنی زندگی درست کی, چل پڑے. کئی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ وہ اپنے بزی اسکیجول یا مجبوریوں کی وجہ سے لانگ کورسز نہیں کر پاتے ہیں, سچی بات ہے, لیکن ایک دفعہ کا قرآن ان کی زندگی کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے, بڑی بڑی چیزیں ساری نکل جاتی ہیں, اور اگر آگے بھی تعلق قائم رہے تو پھر چھوٹی چھوٹی صفائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں, قیامت کے دن وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. علم وہی فائدہ دے گا جس پہ کل عمل ہوگا. اب اپنے آپ کو طیب کے ناطے سے ذرا سا چیک کر لیں، کیا ابھی بھی میری نظریں گندی تو نہیں ہیں؟ کسی لڑکے کو دیکھنا، کسی مرد کی طرف للچائی بھی نظروں سے دیکھنا، ہیروز ہوں یا فلمیں ہوں یا گانے ہوں، بلکہ صاف ستھری بات کرتے ہیں، طیبین کا لفظ ہے، کیا میری آنکھیں طیب ہیں؟ کیا میں اب بھی کچھ ایسے سینز دیکھتی ہوں جو مجھے نہیں دیکھنے چاہیے تھے؟ کیا میرے کان وہ چیزیں سنتے ہیں جو میرے کانوں کو ناپاک کر دیں؟ کیا میرے دل میں اب ایسے خیالات ابھی بھی آتے ہیں؟ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ پھر اس وقت کیا ہوگا جب موت کے فرشتے آئیں گے اور اس وقت چلیں گے. جو نیکی کرتے ہیں نا، نیکی کرنے والے پہ پلٹتی ہے، یاد رکھیے. صحابہ کرام نے نیکی کی تو ان کی خیر انہی کو پلٹ کر گئی، اسی طرح شر بھی پلٹتا ہے. میں اور آپ آج کچھ کریں نہ کریں، یہ کتاب ہمیں بدلے نہ بدلے، لیکن یاد رکھیے آج سے ایک دو سال کے بعد ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں گے. جیسے آپ دیکھیے کہ گھڑی کی سوئی کو ذہن میں لائیے، 12 سے شروع ہوتی ہے نا، 1 2 3، چلتے چلتے واپس کہاں آ جاتی ہے؟ پھر 12 پہ آ جاتی. اسی طرح سے سرکل کاٹ کر ہم سب اپنی اصل پہ آ جاتے ہیں. اگر طیب بنیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آخر ہمارا انجام اچھا ہوگا. اور اگر ہم اس قرآن کے ادھورے سفر کر کے بیچ میں سے ادھر سے ادھر کٹتے پھٹتے ایسے سفر کرتے رہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر چینجز نہ لائیں، تو آپ بتائیے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے تک کی بات ہے، کم پہ تو راضی نہیں ہونا. اور میں یہ آیتیں جب پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد تو حقیقت میں اللہ کے پسند کے کام کرنے کو دل چاہتا ہے، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند کی پوری لسٹ اس قرآن میں دے دی ہے، بس اب ہر ایک اپنی چوائس اور اپنی توفیق کے مطابق کر لے. پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے اور اس کو بندہ ایکسیپٹ نہ کریں، تو اس کو دنیا کے کسی دینے والے پہ سوچے. کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز دے، کھانے کی دے، آپ کھائیں آپ نہ کھائیں، آپ اس کو پھینک دیں، لیکن کیا آپ اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اور اگر کوئی نہ لے تو کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا. بعض دفعہ بچے نہیں پکڑتے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا پکڑ تو لو، لے تو لو، آنٹی دے رہی ہیں، فلاں دے رہا ہے، لے لو کر لو. آپ سوچئے کہ جب اللہ ہمیں کچھ نعمتیں دے رہا ہے تو کیا ہم اس کو لینے سے انکار کریں گے؟ اور جب لے لی تو پھر کیا اس کو پکڑ کر اس پہ اپنی زندگی کو چلانے سے انکار کریں گے؟ یعنی آپ سیدھے سے لفظوں میں کہہ لیں کہ قرآن پڑھ کے تو ہم وہ خوش قسمت گروہ بن گئے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے اپنی پسند کی چیزیں پکڑا دی، اب پھر اس کے بعد ہم جو چاہیں وہ کریں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عمل کو دیکھیں. ساری جنگ دنیا میں اسی بات کی ہے، طیب اور ناطیب کی، پاکیزگی کی. آپ پیچھے سورت ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں نا، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وہاں بھی تو کلمہ طیب ہی تھا نا. اور کلمہ طیب ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، سچا عقیدہ ہو بندے کا شرک سے پاک، معاملات کھرے، فیئر ڈیلنگ، اللہ کے خوف کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرے، سوچے بلند ہو، ہر وقت دوسروں کا فائدہ دینے کا سوچے، یہ ہے آپ کی طیب زندگی. اور جس نے خود کو طیب بنا لیا وہ دوسروں کے فائدے کا ضرور ہوگا. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر تم فکر کرو. کتنے لوگ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم واقعی طیب ہو چکے ہیں؟ اس قرآن نے میں پاکیزہ کیا مانجا کہاں پڑی ہوتی اگر اس کتاب سے کٹی ہوتی؟ کئی ایسے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں، جیسے ابھی پچھلے دنوں بھی کسی ایک ساتھی کا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر بال واسطہ بتا رہی ہوں کہ ان کا یہی خلاصہ تھا کہ اگر یہ قرآن میری زندگی میں نہ آتا تو میں ویسے ہی رمضان گزارتی جیسے پہلے گزارتی تھی، اور وہی عید پارٹیاں ہوتی ہیں، اور وہی عید پہ چوڑیاں ڈلوانا، اور مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ، اور عید ہی کی رات. آپ دیکھیے کتنے نہ سمجھ ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو عید کی رات جا کے پھر غیروں کے ساتھ چوڑیاں مہندیاں اور وہاں کے میوزک ڈھول ڈھمکے، کیا جی یہ عید ہمارے اپنے کلچر پہ بچپن سے دیکھتے آئے کہ عید کی رات کو جی لائٹیں دیکھنے جانا ہے، اور چاند رات جس کو کہتے تھے، تو وہ پھر سارا طیب پن تو ختم ہوا نا. یہ کتاب اور کچھ کرے نہ کرے کم از کم بندے کو میچور تو بنا دیتی ہے. تو اپنی چوائس چینج کریں، اگر کہیں کوئی اندر کھرچن پڑی ہوئی ہے نا گندگی کی تو اس کو ہٹائیں، سوچے کہ نہیں یہ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، میں اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتی ہوں. آپ تصور میں بھی لائیں نا، آپ کھانا کہاں سے لینا چاہتے ہیں؟ جو گندی مرغیاں بیچے، چوہے دوڑ رہے ہوں جہاں، گندا خراب گھر ہو، ہر جگہ انسان آپ دیکھیے خود جیسا مرضی ہو، جہاں جائے جدھر سے کوئی چیز لے ڈیل کرے، اس کا دل کیا کرتا ہے کہ وہ طیب ہو. تو آپ اپنے اوپر لیں، جب میری روح دنیا سے جا رہی ہوگی تو فرشتے کیا کہیں گے؟ یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو جب اس فرشتہ اس کی روح کو کھینچتا ہے تو جسم تو بستر پہ ہی ہوتا ہے نا، تو روح باہر آ جاتی ہے، تو وہ روح پھر اس جسم کو مخاطب کرتی ہے، اور اگر اس نے اچھے کام کیے تھے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ کنت فی جسد طیب، میں پاک جسم میں تھی، تو نے میرا بڑا خیال رکھا، تو نے مجھے ساری زندگی گناہوں سے بچایا، میں تجھے دعا دوں گی کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی اب اللہ تیری حفاظت کرے. اور اسی طرح روایت میں آتا ہے، پورا ایک مکالمہ ہے کہ بد انسان کی جب روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کنت فی جسد خبیث، میں بڑے خبیث اور گندے جسم میں پڑی رہی تھی، تو نے مجھ سے بڑے غلط کام کرائے، آج تجھے بد دعا دیتی ہوں کہ جو تو نے میرا حال کیا اب اللہ تیرا بھی حال کرے. تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. کئی لوگوں کی موت کا آپ سنتے ہیں تو گواہیاں دل دیتا ہے کہ یہ طیب موت تھی، اور کئی کہتے ہیں کہ ہم مرتے وقت بھی اپنی دھنیں سنیں گے، مرتے وقت بھی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے نافرمانیوں کے کام کرتے دیکھیں. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اچھا انجام ہو جائے. یہ آخری آیتوں کی تلاوت سنائیں اور ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ تو ہم سب کو اپنے پاس سے پاک سوچ کر دے ہماری، اور طیب کر دے ہمیں.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
دل کس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ سب سے زیادہ تو انسان کو اپنے دل کی خبر لینی چاہیے. بتا آپ کو، وہ جھوٹ نہیں بولتا. بل الانسان ولا نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا. اور اگر اندر ایک گہرا سکون ہے نا تو سفر تو چلتا ہی رہے گا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ راستہ ٹھیک چنا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی بہت بڑا دل پہ بوجھ ہے، کوئی بہت بڑی خرابی ہے، تو پھر فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ جس ذات نے ہمارا حساب لینا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے.
جی میں ہر وقت جب بھی کوئی باتیں چلتی تھی میرے ہسبینڈ سے کہتی تھی نہیں، لوگوں کے ملنے کے چکر میں کہ اکیلے تو مردے پڑے ہیں، کیوں نہیں ملنا ہے. الحمدللہ میں یہ نہیں کہتی کہ لوگوں سے بیزار ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے دل میں کہ اگر قرآن کی کلاس میں میں آ جاؤں، میں کتنی بھی گھر میں کچھ بھی چل رہا ہوں، میں یہاں آ جاؤں تو مجھے لگتا ہے
سکون مل جاتا ہوگا،
مجھے سکون لگتا ہے. اور میرے پاکستان میں جب بھی بات ہوتی ہے، میری سسٹر ابھی عزت میں ہے الحمدللہ، کسی بات سے وہ کراتی ہیں تو میں اس کو یہی کہتی ہوں، ہر چیز کی میں کہتی ہوں کہ بالکل اگنور ہو جائے، لیکن آخرت کی جو فکر لگ گئی ہے نا، کہتی ہوں یہ کیا ہے. کچھ دو تین دن پہلے میں بہت ڈس اپوائنٹ، پھر میں نے کہا پھر میں ایسے لوگوں کی باتیں سوچ کے میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہوں، مجھے
ہم چھوٹے چھوٹے غموں میں الجھتے ہیں نا. جزاک اللہ خیر. یعنی بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ اپنے ملکوں میں فون کرتے ہیں، وہاں کوئی پریشانی کی بات سنتے ہیں، سنتے ہی ہوں گے، کبھی گھر کی، کبھی بہن کی، کوئی بھائی کی، کچھ بھی. آپ اپنے دل کو چیک کیا کریں، کیا مجھے اپنی بہن کے گھر کے کسی مسئلے، یعنی شوہر سے یا کوئی دنیاوی مسئلے کا مجھے زیادہ غم ہوا ہے، یا مجھے اس کے بچوں کے نماز نہ پڑھنے کا زیادہ غم ہے، میرے بھائی بھابھی کے کسی آپس میں جھگڑے کی بات سے زیادہ فکر لگی ہے، یا مجھے اس بات سے زیادہ فکر لگی ہے کہ میرے بھائی غلط کوئی چیز بیچتے ہیں. مثال دیتی ہوں نا، سوچ بدل جاتی ہے. قرآن ایک اتنی خوبصورت سوچ دیتا ہے. اور کبھی آپ دنیا میں پھر کے تو دیکھیں, کبھی اتفاقاً اللہ ایسی ایسی جگہوں پہ لے جاتا ہے, تو میں صرف سسٹرز کو دیکھتی رہتی ہوں اور میں کہتی ہوں ان کے اندر عقل نہیں ہے. غیر مردوں کے سامنے جسم کھول کے, اپنے پاکستانی اپنے مسلمان لوگ کبھی درزیوں کے سامنے جسم کھولے ہوئے ہیں, کبھی اپنے آپ کو سجا رہے ہیں سنوار ہیں, ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ایک غیر مرد مجھے چھو رہا ہے, میرے جسم کو چھو رہا ہے, اور میں اپنا جسم اس کو دکھا رہی ہوں کہ جہاں پورا سر سے پاؤں تک چھپانا ہے. کھلے عام سڑکوں پہ دکانوں پہ عورتیں یوں اپنے آپ کو پہن اوڑھ کے کپڑے دیکھ دکھا رہی ہوتی ہیں. تو میں کبھی ایسی چیز کے پاس سے گزروں تو میں کہتی ہوں یہ اللہ نے مجھے اس لیے دکھایا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ سب کام ہو گئے. قرآن پڑھتے ہم کہتے ہم سب نیک تو ہو گیا, اب کیا کرنا ہے اور سکھا کے. تو میں تو وہاں سے بھی اپنے اندر ایمان کی ایک آگ لے کر آتی ہوں کہ ابھی بہت کام کرنا ہے. اور یقین کریں کہ ایسا کوئی ایک منظر ایک دن دیکھ لیتی ہوں, کئی دن تک اس کا طبیعت پہ بوجھ رہتا ہے کہ ان تک کون پہنچے گا. تو اس لیے تڑپنا ہے انشاءاللہ. اپنے لیے شکر کریں, اس شکر میں کمی ہوگی نا تو آپ کی یہ نعمت کم ہو جائے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے طیب کیا. ہر چیز کو چیک کریں, اپنے کپڑوں کو دیکھیں. اچھا جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ایک دوست تھی تو وہ ویسے بھی بہت اچھی تھی, پھر قرآن بھی پڑھا تو وہ یہ اب تو خیر ہم ویسے ہی موٹے دوپٹے لیتے ہیں نا, ان دنوں میں لوگ پتلے دوپٹے لیتے تھے جو شفون کے, جو پہلے نارمل دوپٹے تھے. تو وہ ایسا دوپٹہ نہیں لیتی تھی, وہ دو دوپٹے جوڑ کے لیتی تھی یا کاٹن کا دوپٹہ لیتی تھی. تو شروع میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے, عورتوں میں ہی ہے نا. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ سینس بڑھتی ہے نا تو پھر سوچیں طیب ہوتی ہیں. آپ سب اپنے سب کپڑوں کو دیکھیں, کیا میرے سب کپڑے طیب ہیں؟ ٹھیک کر لیں کوئی بات نہیں, کہیں کپڑا لگانے کی ضرورت ہے لگا لیں, کہیں گلا تنگ کرنا ہے اس کو تنگ کر لیں, بس وہ چھوٹے اس کو بڑے کر لیں اور ڈیزائن بن جائیں گے. اسی طرح ایک ایک چیز کو دیکھیں, اپنے میک اپ کو, اپنی آرائش کو, اپنے گھر کو, اپنے کچن کو, کیا یہ ایک طیب عورت کا گھر لگتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سب پورے پورے گھرانے انشاءاللہ طیب ہوں گے. پھر مردوں کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, ایک ایک چیز سے کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم سب اللہ کے پاس طیبین کی صورت میں پہنچیں گے. اور یہ آیت اس لیے بھی زیادہ ہٹ کر رہی ہیں کہ مسلسل یہ انسان کے آخری سفر کی ہے. کیونکہ جیسے آپ دیکھیں ایک ملزم ہے نا, تو اس کو جیل میں ڈالنے سے پہلے کچھ دن ایسے حوالات میں رکھتے ہیں نا, یہ قبر کا معاملہ حوالات کا معاملہ, وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اب سزا ملنی ہے یا معافی ہوگی. اب اگلی آیتوں میں ان دونوں کے اوپر ایک جنرل کمنٹ ہے. سبق تو پورا ہو گیا لیکن آخری آیتوں میں صرف آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن اور کیا ہوگا. آیت 33, هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه الا ان تاتيهم الملائكه ياتي امر ربك. اب یہ لوگ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آدھم کے ان پر فرشتے یا آ جائے فیصلہ آپ کے رب کا. یعنی 12 سال ہو گئے اس شخص کو دین کی دعوت دیتے ہوئے, 2/3 کے قریب قرآن نازل ہو چکا ہے, ابھی تک ان کے دل نہیں کھل رہے, ابھی دل بند کے بند ہے. تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ بس اب تو یہی رہ گیا کہ فرشتے اللہ کا فیصلہ لائیں. اور وہی بات صرف فجر میں آتی نا, وجا رب قبل ملک صفن صفا وجی یوم عزن بھی جہنم یوم عزیں تزک کرو انسان و انا لہو ذکر. اور جب آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بصف, اور لائی جائے گی اس دن جہنم, اس دن ہوش میں آئے گا انسان, مگر کیا فائدہ تب اسے اس ہوش کا. جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اس دن کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ اب کس بات کا انتظار کرتے ہیں, پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کیا وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو. آیت 34, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر ان پر واقع ہو کر رہیں وہ برائیاں جو وہ کرتے تھے, اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی وہی عذاب آ گیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا. کیا یو سیریس, واقعی تمہیں لگتا ہے کہ ہم پہ عذاب آئے گا؟ دیکھیے آج لفظ عذاب کو بھی لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے. کبھی کوئی کہہ بھی دے نا, حالانکہ ہم کہتے نہیں نا ہمیں کہنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ تو نبی بتاتا ہے کہ یہ عذاب ہے کہ نہیں. لیکن اگر چھوٹی سی کوئی بات کہہ کے کوئی کسی کو کہہ دینا کہ جی یہ تو اللہ کا عذاب ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, جی یہ آزمائش ہو سکتی ہے, یہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ہماری پکڑ کی ہوئی ہے, ورنہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو یاد رکھیے گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو، پھر انسان کو بڑی سے بڑی غلطیاں بھی نہیں دکھتی. دعا کیجئے اتنا صفائی پسند بنا دے اللہ کہ ایک ہلکا سا ذرہ، ایک ڈسٹ کا ذرہ میں اپنے نام اعمال میں چبھنے لگ جائے، چبھنے لگ جائے، اس کو نکالنا ہے، اس کو نکالنا ہے. اور آپ کو پتا کہ قیامت کے دن جو کام ہے نا دنیا کے، ان میں اور سزاؤں میں مماثلت ہوگی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ چغل خور کو کتے کی شکل کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ کتا بھی تو ہر ایک کو دیکھ کے بھونکتا ہے نا، تو چغل خور شخص بھی تو بیٹھ کے تانے دیتا ہے، چگلیاں کرتا ہے، ادھر بول ادھر بول، اس کو بنا دیا جائے گا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کا حشر فرعون، حامان اور جو بڑے بڑے طاغوت ہیں ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ بھی بے نمازی تھے، یہ بھی بے نمازی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سجھا دے گا کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے. اسی لیے تو کہنا ماں عاملوا ہاں کبھی یہ ماں کانو بھی ہے. تو کیا دنیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم پہ کچھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے؟ اگر تو دل کھل رہا نا تو یقین کریں آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے گا نا تو آپ ضرور سوچیں گے کہ میں نے زمین پہ کوئی پٹک کے پاؤں رکھا تھا جس کی وجہ سے میرا جوتا کا تسمہ ٹوٹا ہے. فکر لگ جائے گی. اللہ ہمیں ایسا فہم دے دے کہ ہمیں اپنی غلطیاں خود دکھنے لگ جائیں. پھر اگلی آیت 35، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے ابا اجداد. اب دیکھیں یہ جملہ کس نے بولا تھا پہلے؟ ابلیس نے، کہ اللہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے مشکل میں ڈالا، کیوں تو نے مجھے سجدے کا حکم دیا اور اب سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میں مارا گیا، تو نے کیوں دی یہ شریعت جس کے اوپر عمل نہ کر کے میں پھنسا؟ تو قیامت کے دن ایسے لوگ بھی یہی کہیں گے، اپنے جرم کا الزام اللہ کے نام پر دے دیں گے. اس نے کہا تھا فبی ما اغویتا نہیں، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ادھر کیوں ڈال دیا؟ کیوں؟ وہ کہیں گے دیکھو اللہ تو چاہتا تھا جو وہ ہوتا تھا نا، کیونکہ وہ اللہ علیٰ کل شیء قدیر تھا، تو پھر اللہ ہمیں دنیا میں کیوں نہیں روک لیتا تھا؟ اور ایک اور دیکھیے اللہ تعالیٰ پہ الزام لگائیں گے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام قرار دیتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو. یعنی دنیا میں ہم نے جو حرام کھایا نا، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھایا ہے، اور جو ہم نے شرک کیا نا، وہ سب اللہ کے حکم سے کیا. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. اللہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم پہ یہ باتیں ڈال دیتا ہے. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، بس نہیں ہے رسولوں پر کچھ ذمہ داری سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے. یا وہی بات دہرا لیجیے جو پیچھے بڑی تفصیل سے بتائی تھی کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کا فرق ہے. یہ لوگ اس بات کا فرق نہیں سمجھ سکے. وہ کہتے تھے کہ جبرن اللہ ہمیں روکے. تو دیکھیے کہ دو کام ہوتے ہیں. مثال ایک چھوٹی سی سے لے لیجیے، اس سے ساری بات سمجھ آئے گی. کہ ایک کلاس روم ہے، جیسے یہ کلاس روم ہے، اب اس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس امتحان دیتے ہیں اور ایگزامینر کیا کرتا ہے؟ واچ کرتا ہے. ایگزامینر کا کام کیا ہے؟ کہ لوگ نقل نہ ماریں، لوگ ٹھیک رہیں، وقت پہ ٹیسٹ دیں، وقت پہ جائیں، وقت پہ آئیں. آپ اس ٹیسٹ میں کیا لکھ رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں کہ برا کریں، کیا ایگزامینر اس سے آپ کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا نا. بس اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نے گھات رکھی ہوئی ہے لوگوں کی، اللہ دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں. اچھا پیپر لکھ رہے ہیں، برا لکھ رہے ہیں، اللہ نہیں روکتا. ہاں اچھا لکھیں گے تو اللہ خوش ہوگا، برا لکھیں گے تو روکے گا نہیں. تو جبرن اللہ کوئی کام نہیں کراتا. ورنہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر بھی تو پہاڑ کھڑا کیا تھا نا، وہ تو ڈراوے کے لیے تھا. آج بھی ادھر کوئی غلط کام کرے، منہ پہ تھپڑ پڑے، جھوٹ بولے، منہ میں مینڈک گر جائے، ممکن ہے؟ زبان کٹ جائے، خون نکلنے لگ جائے، سب کچھ ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ شبہ دور کیا کہ اللہ جبرن کبھی نہیں روکتا. دیر از اے ول، دیر از اے وے، جو تم چاہتے ہو اللہ تمہارے لیے وہی کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیے مجبور کر کے کوئی تبدیلی لائیں گے نا، وہ ناپائیدار ہوگی. آپ کو زبردستی یہاں کہہ دیا جائے کل سے سب نقاب کر کے آئیں، ہو سکتا ہے آپ ساروں میں سے آدھے لوگ پہن بھی آئیں اور آہستہ آہستہ ان کو عادت بھی ہو جائے، جہاں موقع ملے گا اتر جائے گا، کیونکہ وہ تو آپ نے ہمارے روپ سے ڈالا تھا، ہماری وجہ سے ڈالا تھا. تو چینج قائم رہتا ہے جب استقامت ہوتی ہے، جب دل کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے اب اگلی آیت میں فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ دین کے اوپر نہیں جم پاتے. آیت 36، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا. اس پیغام کے ساتھ کہ انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. یہ میسج تھا. اسی کو آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ جو لا ہے نا اصل میں طاغوت کے لیے ہوتا ہے. سارے طاغوتوں کو لا کی تلوار سے کاٹو تو اللہ سمجھ آتا ہے. اور طاغوت کے سورہ بقرہ 256 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، فَمَنْ يَقْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو کفر کرے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لائے، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. تو طاغوت کا لفظ طغیانی سے، طغا سرکش کے معنوں میں ہوتا ہے، ہر وہ جو کہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت سے روکے اور رکے. انسان ہے، کوئی ریاست ہوتی ہے، ادارہ ہے، حکومت ہے، قانون ہے، جو اللہ کے حکم سے آپ کو روکے وہ طاغوت ہے اس دور کا. ایسے طاغوتوں سے بچنے کا حکم ہے. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر کچھ کو تو اللہ نے ہدایت دی. یہ وہ گروہ ہے جس کا آخری ذکر ہوا اس رکوع میں. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن پر گمراہی مسلط ہوئی. یہ کون سے تھے؟ سبق کے آغاز والے لوگ. حقت سے مراد واجب ہو گئی، یعنی ایک ہی دین تھا لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایتیں دی، کچھ کو نہ ملی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو تم گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہوا. کدھر سے گھومنے پھرنے کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے؟ تجارتی قافلے جاتے تھے مکہ والوں کے، اصحاب ہجر کی بستیوں سے گزرتے تھے، قوم سمود کے محلات کے کھنڈرات انہوں نے دیکھے، قوم مدین کا انجام ان کو پتا تھا، صدوم اور عمورہ نام کی بستیوں سے کیا ہوا مکہ والے یہ سب جانتے تھے. ہمارے بھی ارد گرد ایسی بہت ساری بستیاں موجود ہیں کہ جہاں جا کے دیکھیں کہ لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے، آج کدھر گئے. آخر میں اب اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ بات تو پہنچا دی، آپ کا دل تو ہمیں پتہ کتنا نرم ہے، لیکن ان تحرس علی خداہم، اے نبی اگر آپ کو بڑی حرص ہے، بڑی خواہش ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، تھی نا اللہ کے نبی کو، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہدایت دیتا جو گمراہ ہو جائے. بے روٹوک. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، الہادی اور المدل، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایکسٹریم پہ دونوں نام. جو ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے بسم اللہ، اور جو بھٹکنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے مدل بن جاتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کی کوئی مدد نہ ہوگی. یہاں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل سپاٹ ہے، نو ایفیکشن، نو ریلیشن. ڈوبتے ہو تو ڈوبو، مرتے ہو تو مرو، جو کرتے ہو کرو، پھر میں زبردستی نہیں لاتا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا میرا سودا بڑا اچھا ہے، تو اللہ زبردستی تھوڑی بیچے گا. اللہ کو پتہ ہے جو لوگوں کو نہیں لینا وہ نہیں لیتے، ان کی مرضی. سورہ بقرہ 7 میں ہم یہی پڑھ چکے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ نے ہماری بھٹکنے کے فیصلے نہ کیے ہوں. سورت قصص آیت 56 میں بھی ہم پڑھیں گے، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ نہیں راہ دکھا سکتے جس کو چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی کا بھی مقام سمجھ آ گیا، وہ بھی جبری طور پہ لوگوں کو پکڑ کے ہدایت پہ نہیں لا سکتے. اور یہ بات بہت دفعہ پیچھے بھی گزر چکی ہے، ان لوگوں کی ڈھٹائی کا حال کیا، وقسم باللہ جہد ایمانہم، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی پکی قسمیں. یہ تو جہد کا لفظ ہے نا، پورے طور پر کوشش کرنا، اسی سے جہد ہے، اسی سے جہاد ہے، محنت. پکی قسمیں کھاتے ہیں، قسم کیا کھاتے ہیں یہ اگلے لفظ ہائی لائٹ کر لیں، لا یبس اللہ من یموت، ہرگز نہیں اللہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے، یہ قسم تھی ان کی. اتنا یقین تھا ان کو مر کے دوبارہ نہ اٹھنے کا کہ قسمیں کھا لیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. یہی بات سورۃ الانعام آیت 29 میں ہم پڑھ چکے، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا کی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ نے کہا بلا وعدنا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کیوں نہیں، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. اب یہ ساری جو چپلش لگی ہوئی تھی اس کی مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی 10 سال ہو گئے ہیں، کتاب اتر رہی ہے، وہی آ رہی ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے. تو اللہ کہتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ وہ واضح کر دیں ان پر وہ تمام چیزیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اس لیے بھی کہ کفار جان لیں کہ وہ وہی جھوٹے ہیں. یہ وجہ ہے شریعت کے آنے کی، حجت تمام ہو رہی ہے. اللہ ایک دفعہ سب پہ حجت تمام کرے گا، نبی کے ذریعے تو کر دی، قرآن کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اللہ اس قرآن کو کچے گھروں میں بھی پہنچائے گا. آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے اللہ اسلام کو دنیا کے چپے چپے پہ پھیلائے گا، کچے گھروں میں اسلام پہنچ جائے گا. فرمایا طاقت والے کی طاقت کے ساتھ، اور زور والے کے زور کے ساتھ، اور جو خوشی سے لیتا اس کی خوشی کے ساتھ. آج آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اسلام پہنچا ہوا ہے. اور رہ گئی بات کہ اللہ کے نبی 23 سال کوشش کرتے رہے کچھ نہ ہوا، تو اللہ کے لیے تو ایک پلک چھپکنے کی بات تھی، سارے ہی مسلمان ہو جاتے. کیونکہ انما قولنا لشیئن اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، تم فرماتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. یہ وہی آگے بات اللہ کا عالم امر. دیکھیے اللہ ایک کن کے پوری دنیا کے کافر جب مسلمان ہو جائیں اور سارے مسلمان ٹھیک ہو جائیں، لیکن اللہ کی یہ عادت نہیں ہے. وہ کن کہہ کے خلق کے کام نہیں کرواتا، وہ کہتا ہے تم خود کرو، سوچو، اپنا حصہ ڈالو. ورنہ پھر آپ دیکھیں جزا اور سزا کس بات کی تھی؟ زبردستی اگر فرشتوں نے ہمیں جنت دلوانی تھی اور ایک دفعہ کن کہتے اور ہم نوازی ہو جاتے، دیندار ہو جاتے اور دس اینڈ دیٹ، تو پھر آپ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا. اس لیے ان ساری چیزوں کے اوپر غور کریں کہ اللہ کی قدرت بہت ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خود کریں. اس لیے ہمیں اس کی فکر ہو کہ ہم اپنی اصلاح کریں. تو گویا کہ پورے سبق میں ہم نے دو مختلف کردار دیکھے اور ان کے راستے کی رکاوٹیں. کل کا سبق بہت ہی خوبصورت ہے کہ کیسے جب اللہ کے راستوں میں ہم لائن چینج کر رہے ہوتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس وقت پھر ہم کیا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہجرت کی بہت خوبصورت باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون